如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ آل عمران کے اس نوے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، فرمایا کہ کیف یَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِ، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جو اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکی۔ تمام نبیوں کو یہ مانتے تھے جو اللہ کے رسول سے پہلے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مومن تھے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ آخری نبی کو مان لیتے، ابھی بھی مومن برقرار رہتے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر کے اپنے آپ کو کتنی بڑی محرومی سے دوچار کیا۔ بشہدو ان الرسول حق، اور یہ گواہی دیتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول حضرت محمد رسول برق ہے۔ وجاءہم البینات، اور یہ رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ واللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يخفف عنهم العذاب، اور ایسے لوگوں پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذين تابوا، ہاں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ من بعد ذلك، اس کے بعد۔ واصلحوا، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں۔ فان الله غفور رحيم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، اپنی روش پر نادم ہونے کی اور توبہ کرنے کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ضد کی وجہ سے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، بد نصیب برے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلا افتدا بے، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ اول تو کسی کے پاس اتنا سونا ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر وہ دینا بھی چاہے تو روز قیامت یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو چیز تمہیں محبوب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑے اب اچھے نہیں لگ رہے، ردی ہو گئے، تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیے، تو یہ اس کو کبھی ثواب کی نیت سے نہ دیا کرے، دینا کو حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں کی ہم نے ریجیکٹ کر دیے، دوسروں کو دے دیے۔ بڑی نیکی تو وہ ہوگی کہ ایک چیز انسان کو خود اپنے لیے پسند ہے اور انسان اسار کر کے وہ کسی اور کو پیش کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من شيء، اور یہ بھی دیکھ لو کہ تم جو بھی کوئی چیز خرچ کرتے ہو، فإن الله به عليم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ مضمون انفاق کے ساتھ بار بار آتا ہے کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ اول تو انفاق کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر انسان انفاق کرے تو تو وہ چاہتا ہے کہ دکھاوے کے ذریعے سے اس کے انفاق کو برباد کر دے. لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقوں کو باطل نہ کر لو. تو فرمایا کہ اگر تم کسی چیز میں سے بھی خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. جس کے لیے خرچ کر رہے ہو اس کو پتا ہے. کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی, جگہ جگہ ذکر کرنے کی, تذکرہ کرنے کی, کہیں پر اس کو لکھنے کی, کہیں کوئی تصویر کھچانے کی, کوئی اپنے نام کی تختی لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, تمام ہی کھانے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس کے کہ وہ کھانا جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا. حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام, انہیں اونٹ کے گوشت سے کوئی مناسبت نہیں تھی, انہوں نے اونٹ کا گوشت کا استعمال ترک کر دیا. لہذا یہودیوں نے کہا کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے ہی حرام. اور جب مسلمانوں کی شریعت نازل ہونا شروع ہوئی, سورہ انعام میں اللہ نے بتایا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں, ان میں اونٹ کا ذکر بھی آیا, تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہو اور دوسری میں اسے حلال کر دیا جائے. یہ بالکل غلط جو ہے وہ بات کہہ ہے جو مسلمان کہہ رہے ہیں. اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں, جو کھانے آج مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن میں حلال کیے ہیں یہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے, ہاں سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ, تورات کے نزول سے پہلے. احکامات شریعت تو تمہارے لیے تورات میں آئے ہیں, حضرت یعقوب کا یہ عمل تو اس سے پہلے کا ہے. قل فاتوا بالتوراۃ, اہل سے کہیے کہ تورات لاؤ. فتلوہا, پھر اس کو پڑھو, بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. فمن افترا علی اللہ الکذب, تو جو کوئی اس کے بعد بھی جھوٹ گڑے اور کہے کہ نہیں نہیں اونٹ کا گوشت حرام ہے, اللہ نے حرام کیا تھا اس کو سابقہ شریعت میں, تو فرمایا کہ جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے, من بعد ذلک, اس کے بعد, فاولئک هم الظالمون, تو پھر ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. قل صدق اللہ, اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, بس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ تیسری بار لفظ آیا ہے الفاظ آئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. بہت بڑی سند ہے جو اللہ انہیں قرآن مجید میں 6 مرتبہ دے رہا ہے, وما کان من المشرکین, اور 7ویں بار ولم یک من المشرکین, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا, انہوں نے کسی بھی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہونے دیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے, خانہ کعبہ. پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی کو بنایا تھا, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی تعمیر نو کی تھی. تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہیں, وہ ہے پاس با ہمارا. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے. مبارکن, بڑی برکتوں والا ہے. وہاں پر ایک نماز کا ثواب دیگر مساجد کی نماز کے مقابلے میں 1,00,000 زیادہ ہے. اس گھر کو دیکھتے ہی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ ہمیں بار بار اس کا دیدار عطا فرمائے. اس گھر کی وجہ سے کتنی برکتیں ہیں, وہاں پر امن ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں وہاں پر پہنچ رہی ہے. فرمایا وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے. وہ ہدل للعالمین, اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. فیہ آیاتم بینات, اس گھر میں بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام و ابراہیم, خاص طور پر مقام ابراہیم ہے, وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی. اس پتھر پر آپ کے قدموں کے مبارک نشان ثبت ہیں. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. ایک پورا حدود حرم ہے کہ جن کے اندر جنگ و جدال منع ہے. اب اس کے بعد فرضیت حج کی آیت آ رہی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا, جو بھی اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت سے مراد کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہو کہ سارا وہاں کے اخراجات برداشت کر سکے اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی تمام ضروریات جو ہے وہ فراہم کر کے جائے. نمبر دو، اسے صحت حاصل ہو، ایسی قوت حاصل ہو کہ مناسک حج ادا کر سکے. اور نمبر تین، راستے میں امن و امان ہو، کو خطرات نہ ہو. ٹھیک ہے، حنفی کے مطابق چوتھی شرط عورت کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم جائے. اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو پھر خاتون پر حج فرض نہیں ہے. تو فرمایا لوگوں کے لیے، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ عملی کفر، کہ جو جان بوجھ کر موجود استطاعت کے حج نہیں کرتا، اس نے حکم کا کفر کیا. تو قرآن مجید ایسے کافروں کا ذکر بھی کرتا ہے جو قانونی اعتبار سے، فتوے کے اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں، عملی اعتبار سے کفر کر چکے ہوتے ہیں. فرمایا ومن کفرا، جس نے کفر کیا، اللہ کے رسول کا بھی ارشاد ہے کہ جو جان بوجھ کر حج نہیں کرتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو جلد از جلد یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے بچیوں کی شادی کر لیں گے پھر حج کریں گے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. یہ فلاں کام ہو جائے پھر حج کریں گے. اگر آپ کے پاس ہیں اتنے وسائل کے حج کر سکتے ہیں تو فوراً یہ ذمہ داری، یہ فرض ادا کرنا چاہیے. فرمایا ومن کفرا، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اسے کسی کے حج اور کسی کے عمرے کی ضرورت نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرمائیے کہ اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، ارے تم کیوں روکتے ہو اس کو اللہ کی راہ سے جو کہ ایمان لایا ہے؟ تبغونہ عوجا، اور تم کیوں اللہ کی راہ میں، اللہ کے احکامات میں عیب ڈھونڈتے ہو، نقص تلاش کرتے ہو، اس پہ تنقید کرتے ہو؟ وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے حالت کفر میں. وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، تم وہ لوگوں کے جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے، اور ایک اعتبار سے، مانوی اعتبار سے آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے سیرت نگاروں کو، محدثین کو، انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کی تمام تفصیلات بڑے مسترد انداز سے جمع کر دی ہیں. لہذا اگر آج بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو اپنے درمیان موجود پاتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی آج بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں پیروی کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. وفیکم رسول، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، بس اس کو تو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف. اب اللہ کے ساتھ کیسے چمٹے، اس کی وضاحت ابھی آنے والی ہے. یہ ہیں وہ دس رکوع کے جن میں خطاب کا غالب رخ تھا اہل کتاب کی طرف، ان کی اصلاح، ان کی غلط عقائد کی نفی، اور ان کو حق کی دعوت. اب اس کے بعد دس رکوع شروع ہو رہے ہیں وہ کہ جن میں براہ راست اہل ایمان سے خطاب ہے. ان میں دو رکوعوں میں ایمان کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے بڑے اہم مضامین ہیں. چھ رکوعوں میں پھر غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، اور پھر دو رکوعوں میں دوبارہ ایمان اور عمل کے حوالے سے بڑے اہم مضامین ہیں. اب اس کے بعد جو تین آیتیں آ رہی ہیں، یہ سہ نکاتی لاہ عمل ہے فوز و فلاح کا. اگر ہم میں سے کوئی شخص روز قیامت کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہدایت کا خلاصہ ان تین آیتوں میں بیان کر دیا۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، 3-point agenda، ضرور آپ پڑھیے، بہت عمدہ کتاب، ان تین آیتوں کی بڑی عمدہ وضاحت۔ پہلی آیت میں ہر مسلمان بھائی اور بہن سے گفتگو انفرادی طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، کھلے میں بھی چھپے میں بھی، اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے کاروبار کے ہوں، چاہے شادی بیاہ کے ہوں، جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ سے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، سچی توبہ کرو اور دوبارہ اللہ کی راہ پر چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ بلا تموتن، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر حالت فرما برداری میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم نے توبہ کر لی اور تمام گناہوں کو ہم نے شعوری طور پر چھوڑ دیا ہو، اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ موت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انفرادی اعتبار سے جو مسلمان آئے ہیں تقوی کی راہ پر، اب وہ آپس میں جڑیں، ایک حزب اللہ بنیں، ایک اللہ کی پارٹی بنیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے، وہ ہے قرآن۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سے چمٹنے سے مراد کیا ہے، ابھی اس سے پہلے آیا ومن یعتصم باللہ، جو اللہ سے چمٹ گیا اس کو سیدھے رسی کی ہدایت دے دی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے چمٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے کئی ارشادات میں اس کی وضاحت کی، اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ فرمایا سب کے سب مل کر قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاؤ، تم سب کا مشترکہ مشن ہو کہ ہم نے قرآن مجید کی خدمت کرنی ہے۔ کیسے خدمت کرنی ہے، ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مارکت العرا کتابچہ، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ضرور پڑھیے۔ ہم نے اس کتاب کے حوالے سے مل کر 5 حق ادا کرنے ہیں۔ نمبر 1، دل سے ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کے آداب بھی سیکھنے ہیں، قواعد بھی سیکھنے ہیں، اور روزانہ تلاوت کا معمول بنا کر اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ توفیق دے تو ویسے بھی تلاوت کرنی ہے، تہجد میں بھی کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے۔ نمبر 3، اس قرآن مجید کو سمجھنا ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ نمبر 4، جو بھی ہدایت سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اس پر 2 سطح پر عمل کرنا ہے، جہاں اختیار ہے وہاں پر فوری عمل کریں، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے اجتماعی جد و جہد کریں، تاکہ پورے کے پورے معاشرے میں قرآن مجید کے قوانین، قرآن مجید کے ضابطے وہ جاری و ساری ہوں۔ اور نمبر 5، ہم نے اس کتاب کی تعلیمات کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کے ساتھ سب کے سب مل کر چمٹ جاؤ۔ ولا تفرقوا، تاکہ تفرقے میں نہ پڑو، تفرقہ ہے اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے ساتھ جڑیں گے تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ قرآن ہمیں ایک اعلیٰ مشن کی طرف لے جاتا ہے، وہ مشن سامنے ہو تو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور فروعات کو، جس پہ ہمارے خام بھائی کے جھگڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اس کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جبکہ تم باہم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ خاص طور پر اوس اور خزرج جنگ بواس کے ذریعے سے آپس میں لڑ رہے تھے، قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے دونوں کو ایک کر دیا، آپس میں جوڑ دیا، سارے پچھلے جھگڑے بھول گئے۔ فرمایا کہ یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہو گئے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ یعنی تباہی کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. آج ہمارے درمیان جتنی بھی نفرتیں ہیں زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر اللہ کرے کہ ہمارا مشن بن جائے خدمت قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ان آیتوں سے ہدایت حاصل کرو, ان آیتوں پر عمل کرو. یہ نہیں کہ تم صرف پڑھ پڑھ کے ثواب ہی لیتے رہو یا ثواب مرحومین کو پہنچاتے رہو, بلکہ اس لیے کتاب اتاری ہے تاکہ اس سے ہدایت حاصل کرو. اب جو جماعت قرآن کی آئیڈیالوجی پر بنے گی, ہمارا لٹریچر ہمارا نظریہ کیا ہے, قرآن, ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں. قرآن سے جڑ کر جو جماعت بنے گی اس نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تیسری اور آخری بات آ رہی ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے. خیر سے مراد کیا ہے؟ بھلائی, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. خیر سے مراد خود قرآن ہے. سورہ نحل آیت نمبر 30, وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑی بھلائی نازل کی ہے. وہ بھلائی ہم محسوس کر رہے ہیں, یہ قرآن جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کتنا سرور آ رہا ہے. اس سے بڑی دولت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی بھلائی دی ہے. تو تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے. آؤ لوگوں, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن پر اپنے گھر پر بھی عمل کرو, اپنے کاروبار میں بھی, شادی بیاہ میں بھی, معیشت میں, معاشرت میں, اور قرآن کے قانون کو پورے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ. یہ ہے زندگی گزارنے کا اعلیٰ ترین مشن. اللہ ہمیں اسی مشن کے لیے اپنی جانیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے. یامرون بالمعروف, اور نیکیوں کا حکم دے. وینہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے. لہذا ہمارا کام ہونا چاہیے قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا, نیکیوں کا جہاں اختیار ہے وہاں پر حکم دینا, جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر مشورہ دینا. اگر اور کوئی نیچے ہمارا منصب ہے تو درخواست کرنا, التجا کرنا کہ بھائی خدا کے لیے نیکی کرو. اسی طریقے پر جہاں اختیار ہے وہاں برائی کو روک دینا, جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر سمجھانا, برائی سے منع کرنا. جہاں مزید کوئی گھر پہ ملازم ہے اور گھر میں دیکھ رہا غلط کام ہو رہا ہے تو وہ التجا کرے, درخواست کرے کہ بھائی برائی کو چھوڑ دو. اور اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے. ہاں, اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بدلے, اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر دل میں برا جانے, لیکن ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, سب سے کم تر درجہ ہے. غیرت دلائی کہ ذرا اونچے درجے پر آؤ, دل سے آگے نکل کے زبان سے برائی کو روکو, اور اس کے بعد اس سے بڑی آگے ہمت کرو اور ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو. یہ ہے اعلیٰ درجہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس قوت ہوگی انشاءاللہ ہم ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے وہ طریقہ کار جو اللہ کے رسول نے بھی اختیار کیا. جب تک قوت نہیں تھی زبان سے برائی کو برا کہتے رہے, جب اللہ تعالیٰ نے قوت دی تو اس کے بعد پھر ہاتھ سے برائی کو ختم کر کے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کیا. تو فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہو جو قرآن کی طرف بلائے, نیکیوں کا حکم دے, برائی سے روکے, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیتیں واضح احکامات آ چکے تھے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کا دین سیکھا, میں لوگوں کو سکھاتا رہا. اللہ کہے گا تم نے فلاں بات ایسی کہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے بندے دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے, اور اس فرقہ وارانہ بات کی وجہ سے اس عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں تفرقہ پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت کو جوڑنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو جوڑنے کے لیے یہ مشن ہے کہ ہر آدمی ذاتی طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے قرآن کی بنیاد پر باہم جمع ہوں، مل کر ایک جماعت بنائیں، اور پھر جماعت دنیا میں کسی مسلک کی کسی فرقے کی تبلیغ نہ کرے، قرآن کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔